سنیچر 30 جنوری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے کہا ہے کہ جہاں انہوں نے جوہری ٹیکنالوجی کو محفوظ بنایا ہے، وہیں رایامہ نیوکلیئر پلانٹس کے خلاف ہو رہی ہے. تو معاشرے کے کون سے طبقات اس بارے میں شاکی ہیں؟
یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس، سیاسی حضرات اور خواتین. وہ جوہری بجلی گھروں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سب سے زیادہ تباہی آ سکتی ہے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کے اٹامک انرجی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر انصر پرویز نے ملک میں جوہری توانائی کے منظرنامے پر ایک سیمینار سے خطاب کے دوران ایک سروے کا حوالہ دیا ہے، جس میں ان کے بقول یونیورسٹی کے طلبہ، خواتین اور سیاست سے وابستہ افراد جوہری بجلی گھروں کو ممکنہ تباہی کا پہلا ذریعہ سمجھتے ہیں. پاکستانی جوہری ماہر کے مطابق سروے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تاجر، سرمایہ کار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد دہشت گردی، ماحولیاتی آلودگی اور ٹریفک حادثات کو کسی ممکنہ تباہی کی پہلی وجہ سمجھتے ہیں، جبکہ جوہری بجلی گھروں کو ممکنہ تباہی کی پانچویں یا چھٹی وجہ قرار دیتے ہیں. پاکستان میں بلوچستان نیشنل موومنٹ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر منان بلوچ سیکورٹی فورسز کی ایک کاروائی میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ کاروائی ضلع مستونگ میں ہوئی، جس میں بلوچ رہنما 4 ساتھیوں سمیت مارے گئے. آج کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اسے بڑی کامیابی قرار دیا.
جو ڈاکٹر منان مارے گئے، جو اس کے ساتھی مارے گئے، وہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. اور بی ایل ایف کی جو کمانڈ ہے وہ پہلے اعلی نظر کی صورت میں اور اب ڈاکٹر منان کی صورت میں وہ ایلیمینیٹ ہو چکی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں میں، یہ کلات، مستونگ اور باقی بلوچستان ساؤتھ میں، اس کا بہت بہتر افیکٹ آئے گا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوگی. میرے پاس فوٹیج موجود ہے کہ جہاں پر ڈاکٹر اعلی نظر اور ڈاکٹر منان جو ہے وہ ایک فراری کیمپ میں موجود ہیں اور دونوں کے پاس ویپنز ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی سیاسی تنظیم کا حصہ ہیں، وہ ملیٹنٹ تھے اور کل رات کو کافی دیر تک ان کے ساتھ مقابلہ چلتا رہا.
ادھر بلوچ قوم پرست جماعتوں نے ڈاکٹر منان بلوچ کی ہلاکت کی مذمت کی ہے اور احتجاج کا اعلان کیا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
کینیڈا میں مقیم کلدم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے رہنما لطیف جوہر نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ ڈاکٹر منان بلوچ اور ان کے ساتھی فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر منان بلوچ پارٹی کے تنظیمی دورے کے سلسلے میں مستونگ میں ایک گھر میں مقیم تھے، جہاں فورسز نے حملہ کر کے ان کو الگ کیا. بلوچ نیشنل موومنٹ اور بلوچ ریپبلکن پارٹی نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. ان پارٹیوں نے الزام عائد کیا ہے کہ طویل عرصے سے بلوچ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو الگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. بلوچ نیشنل موومنٹ نے اس واقعے کے خلاف 3 روزہ پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے علاوہ 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے.
بلوچستان ہی کے علاقے کچھ لاکھ سے 4 افراد کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ملی ہیں، ان کی شناخت سامنے نہیں آ سکی. پاکستان کے شہر کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے لیاری گینگ وار کے سرگنا عزیر بلوچ کو 90 دنوں کے لیے سندھ رینجرز کی تحویل میں دے دیا ہے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
عزیر بلوچ کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں لایا گیا اور کمرہ عدالت کے باہر ان کا چہرہ ڈھانپ کر رکھا گیا. جج نے رینجرز کی استدعا منظور کرتے ہوئے عزیر بلوچ کو 90 دنوں کے لیے رینجرز کی تحویل میں دے دیا ہے اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے مشترکہ تفتیش کر کے جے آئی ٹی رپورٹ مرتب کرنے کی اجازت دی. اس سے قبل ایک مختصر بیان میں رینجرز نے کہا تھا کہ عزیر بلوچ کو کل رات کراچی میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا. عزیر بلوچ پر لیاری کے مختلف تھانوں میں قتل اور اقدام قتل سمیت بھتہ خوری کے کئی مقدمے درج ہیں.
بین الاقوامی طبی تنظیم MSF نے کہا ہے کہ شام کے جنگ زدہ علاقے مزایہ میں غذائی قلت کے باعث مزید 16 افراد دم توڑ گئے ہیں. امدادی اداروں کے وہاں پہنچنے سے پہلے اطلاعات تھیں کہ اشائے خوردونوش کے بحران کی وجہ سے مقامی لوگ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر گزارا کر رہے ہیں. MSF کے مطابق غذائی قلت کے باعث کم سے کم 300 افراد زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. تنظیم کے ڈائریکٹر آپریشنز بریس ٹو لاوین. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کو اس طرح سے محصور نہیں دیکھا کہ انہیں کسی سہولت تک رسائی نہ ہو، حالات بگڑتے جا رہے ہوں اور ان کا کوئی حل نہ نظر آئے. MSF کے اہلکار کے الفاظ، جنہوں نے مزید کہا کہ مزایا جیسے حالات سے نمٹنے کے لیے جنیوا میں شام کے فریقین کے درمیان مذاکرات کا نتیجہ خیز ہونا ضروری ہے تاکہ متاثرین تک امداد پہنچائی جا سکے. شام کے مسئلے کے حل کے لیے جنیوا میں مذاکرات کے دوسرے روز آج حزب اختلاف کا وفد اقوام متحدہ کے نمائندوں سے ملاقات کر رہا ہے. شام اور دیگر شورش زدہ ملکوں سے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے مہاجرین کی ایک اور کشتی ترکی کے پانیوں میں ڈوب گئی ہے. اس حادثے میں متعدد بچوں سمیت کم سے کم 39 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر سویڈن کی پولیس کے مطابق دارالحکومت سٹاک ہوم میں گزشتہ شب لگ بھگ 100 افراد نے مہاجرین پر حملے کیے ہیں. نقاب پوش حملہ آور مرکزی ریلوے اسٹیشن اور اس کے قریب ایک چوک پر غیر ملکیوں کو پیٹتے رہے. سویڈن ان یورپی ممالک میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ مہاجرین پہنچے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائل جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا دعویٰ کہ قوم پرست رہنما ڈاکٹر منان بلوچ مقابلے کے دوران مارے گئے. کراچی میں لیاری گینگ وار کا اہم ملزم گرفتار. اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے, مگر سیربین میں حسب معمول پہلے آج کا اہم موضوع. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جوہری توانائی کے بارے میں منعقدہ ایک سیمینار کو بتایا گیا کہ ملک کی یونیورسٹیوں کے طلبہ, گھریلو خواتین اور سیاستدان جوہری بجلی گھروں کو تباہی کا سب سے پہلا ذریعہ سمجھتے ہیں, جبکہ تاجر, سرمایہ کار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ دہشت گردی, ٹریفک حادثات اور ماحولیاتی آلودگی کو ممکنہ تباہی کا بڑا سبب سمجھتے ہیں. اس سیمینار کا اہتمام پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی نے جوہری توانائی کے قومی ادارے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور نگراں جوہری ادارے پی این آر اے کے تعاون سے کیا تھا. اس مذاکرے کا موضوع پاکستان میں جوہری توانائی کا منظرنامہ تھا. اسلام آباد میں نامہ نگار عبداللہ فاروقی بھی اس سیمینار میں موجود تھے اور مجھے یہ تفصیل بتائی.
جی عمر, یہ انصر پرویز صاحب ہیں جو سابق چیئرمین ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے. انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, جہاں پہ سول سوسائٹیز یا میڈیا وغیرہ کا زیادہ کردار ہوتا ہے قوم کے فیصلوں میں یا ریفرنڈم وغیرہ وہاں پہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو نیوکلیئر پاور ریئیکٹرز ہیں, جوہری بجلی گھر ہیں, ان کی تعمیر میں ہمیشہ رکاوٹ پیش آتی ہے. انہوں نے مختلف ممالک کے نام بھی لیے تھے اور اس کے لیے انہوں نے ایک سروے جو پاکستان میں کرایا گیا اس کا بھی حوالہ دیا, جس میں انہوں نے دکھایا گیا کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جوہری بجلی گھروں کو سب سے زیادہ تباہی کا وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سب سے زیادہ تباہی آ سکتی ہے, جبکہ نیچے ٹیررزم ہے, گن کلچر ہے اور اس طریقے کے مختلف سیناریوز تھے, لیکن وہ جوہری بجلی گھر کو. پولیٹیکل سیاسی حضرات اور خواتین, گھریلو خواتین جو ہوتی ہیں, انہوں نے بھی اس کو سب سے پہلا وہ دیا درجہ کہ نیوکلیئر پاور سے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, سب سے زیادہ اسی سے جانی نقصان ہو سکتا ہے. جبکہ جو بزنس مین ہیں, تاجر حضرات ہیں, انہوں نے پانچویں نمبر پہ اس کو رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جیسے جوہری بجلی گھر کام کرنا بند کر دیتا ہے یا اس میں کوئی تباہی پھیل جاتی ہے تو اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے.
عبداللہ فاروقی, آپ گئے تھے سیمینار میں, اس سیمینار میں اس بارے میں کیا کہا گیا کہ پاکستان جوہری توانائی کے شعبے میں کن چیزوں میں خود کفیل ہے اور کن چیزوں کے لیے اسے دوسرے ملکوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے؟
جی عمر, یہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سید ضیاء الدین ہیں جو ممبر انجینئرنگ ہیں وہاں کے, اور وہ یہ اس کے اوپر انہوں نے پریزنٹیشن دی تھی کہ انڈیجنائزیشن آف نیوکلیئر پاور, مطلب ہم کتنے خود کفیل ہو گئے ہیں یہ بنانے میں. تو انہوں نے ان چیزوں کے بہت سارے ٹیکنیکل نام انہوں نے لیے تھے, لیکن وہ انہوں نے اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ 500 مختلف چھوٹے بڑے پرزجات ہیں جو کسی بھی جوہری بجلی گھر کے بنانے میں ضروری ہوتے ہیں, وہ پاکستان خود بنا رہا ہے اپنے ملک میں موجود مختلف جو تنصیبات ہیں ان کی مدد سے, یا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن خود بناتا ہے. یہ 500 پارٹس ایسے ہیں جو کہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر پارٹس ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے, مطلب اگر ہم اس کے فیصد نکالیں تو یہ 30% 20% پارٹس بنتے ہیں, بقیہ جو 70% پارٹس ہیں وہ دوسرے ملکوں سے کے اوپر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے پاکستان کو, اور ان میں سے بھی کچھ پارٹس ایسے ہیں جو آسانی سے مہیا ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حصول کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن یہ سید ضیاء الدین صاحب کا کہنا تھا کہ جو بجلی گھر کی تعمیر کا ابتدائی مرحلہ بالکل ہے, جس کو سائٹ سلیکشن کہتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی زمین لی جاتی ہے, سرویز وغیرہ کرائے جاتے ہیں, ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستان اب خود کفیل ہو گیا ہے.
اچھا یہ تو بات ہوئی پرزوں کی یا آلات کی یا مشینوں کی، یہ بتائیے کہ جو اس بجلی گھر کو چلانے کے لیے، ایٹمی بجلی گھر کو چلانے کے لیے عملہ ہے، وہ کیا پاکستانی ہیں سارے یا غیر ملکی لوگوں کو بھی لانا پڑتا ہے، ان کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے؟
جی، جو عملہ ہے وہ کچھ پاکستانی ہے اور کچھ غیر ملکی ہے۔ یہ چشمہ ون ایک پاور پلانٹ ہے، جوہری بجلی گھر ہے، اس میں 295 ایسے پروفیشنلز ہیں جنہیں ٹرین کر دیا گیا جو پاکستانی ہیں، جبکہ 2200 جو دیگر نیچے کے عملہ، جس کو آپ مزدور کہہ سکتے ہیں، ہیلپر کہہ سکتے ہیں، ان کو ٹرین کیا گیا تھا چائنا کے ذریعے۔ وہ ابھی فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان ابھی پاکستان ٹریننگ بھی، اپنے لوگوں کی ٹریننگ بھی کرا رہا ہے اور چائنا سے لے بھی رہا ہے، لیکن جو ویژن 2030 ہے اس کے تحت ان کا یہ پلان ہے کہ آگے جا کر کے جو عملہ ہے اس کو چلانے کا وہ پاکستان زیادہ تر خود کرے اور 2050 تک، یعنی 2050 تک مکمل طور پہ چلائے۔ جو آپریشنز انہوں نے بتائے تھے کہ آپریشن جتنا بھی ہے وہ پاکستان 100% خود کفیل ہو گیا، آپریشنز چلا سکتا ہے، لیکن جب اس کی مینٹیننس کی باری آتی ہے یا اگر کسی قسم کا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کو دور کرنے کی باری آتی ہے، تو اب بھی پھر دوسرے ملکوں، جو کہ ابھی فی الحال چائنا ہے، تو پھر اس سے بات کرنی پڑتی ہے، وہاں جا کے لوگوں کو کنسلٹنسی کرنی پڑتی ہے یا پھر وہاں سے عملے کو بلانا پڑتا ہے۔
اچھا، ظاہر ہے کہ پاکستان میں توانائی کا مسئلہ خاصا سنگین ہے اور آئے دن خبریں آتی ہیں کہ بجلی چلی گئی اور بریک ڈاؤن ہو گیا اور ٹرپ ہو گیا اور اس طرح کے مسائل۔ یہ بتائیے کہ اس کے لیے جوہری توانائی ایک وسیلہ تو ہے، ایک ذریعہ تو ہے، تو پاکستان میں کون کون سے منصوبے اس وقت زیر عمل ہیں اور ان کے مکمل ہونے کا کب تک امکان ہے؟
4 منصوبے ہیں جوہری بجلی گھروں کی تعمیر کے، جن میں 2 بڑے ہیں، یعنی 1,000 MW کے ہیں، جن کو K2 اور K3 کہا جا رہا ہے، یہ کراچی میں ہیں، بن رہے ہیں، اور 2020 تک K2 اور 2021 تک K3 منصوبہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اور محمد نعیم جو ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین، انہوں نے بتایا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے ریکوائرمنٹ دی گئی ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو، وہ یہ ہے کہ 8,800 MW پاکستان اٹامک انرجی کمیشن 2030 تک فراہم کرے گا نیشنل گرڈ کو، جبکہ جو ان کا اپنا ویژن ہے ادارے کا، نیوکلیئر پاور ویژن جس کو انہوں نے نام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ 2050 تک 40,000 MW مختلف جوہری بجلی گھروں کے ذریعے یہ پیدا کر سکنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔
پاکستان میں جوہری توانائی کا منظرنامہ، مذاکرے کی تفصیل بتا رہے تھے اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی، اور اسلام آباد سے ہی پاکستان میں جوہری امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہر طبیعت اور سول سوسائٹی کی فعال شخصیت ڈاکٹر اے ایچ نیئر اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر نیئر، آپ نے سنا کہ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات، گھریلو خواتین اور سیاستدانوں کی اکثریت جوہری بجلی گھروں کو ایک بڑا خطرہ سمجھتی ہے، دہشت گردی سے بھی بڑا، تو اس سروے، اس جائزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
میں تو بڑا خوش ہوں کہ پاکستان کے لوگوں میں یہ شعور ہے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ جوہری حادثات ہو سکتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور یہ کہ ان سے خطرہ پیدا ہوگا۔ یہ بات ہم لوگ بھی کہتے رہے ہیں اور اٹامک انرجی کمیشن کو ہم اس بارے میں کہتے رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے احتیاط کی تدابیر پوری طرح نہیں ہو رہی۔ مجھے خوشی ہے کہ اٹامک انرجی کمیشن نے ہی سروے کے ذریعے سے یہ معلوم کیا کہ لوگوں کے اندر اندیشے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان اندیشوں کو اچھی طرح دور کرے، لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کی باتیں سنیں، اور جو اندیشے، جو خطرے، جن خطروں کا وہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان خطروں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔
آپ نے سنا کہ اس سیمینار میں پاکستانی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ انڈیجنائزیشن یعنی مقامی سطح کی ٹیکنالوجی پر انحصار کافی زیادہ ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں درسگاہیں بہترین قسم کے نئے سائنسدان یا ماہرین تیار کر رہی ہیں؟
دیکھیے، جو باتیں انہوں نے بتائی اس میں تھا کہ پلانٹ تیار کرنے کے اوپر ہم کتنا خود انحصاری کر سکتے ہیں اور پلانٹ چلانے کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یوں ہے کہ پلانٹ کو تیار کرنا، بنانا خود اس کی سلک، وہ تو واقعی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اگر 2-3 ہزار پرزے ہوتے ہیں تو ان میں سے 500 کے قریب پرزے جو ہیں وہ شاید یہ چھوٹے موٹے پرزے یہ بنا سکیں، بعض چیزیں اتنی مشکل ٹیکنالوجی ہے وہ کہ اسے اس کے وہ بنانا پاکستان میں تقریباً ناممکن ہے. ان کا جو خاص طور پہ جس ویسل کے اندر جس برتن کے اندر نیوکلیئر ریئیکٹر ریئیکشن سارے ہوتے ہیں اس کو ریئیکٹر ویسل کہتے ہیں, پریشر ویسل, وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ 100 جتنا عام ہوا کا دباؤ ہے اس کا 100 گنا 125 گنا برداشت کر سکے. اتنا ہائی پریشر کے اوپر اس کو رکھا جاتا ہے, اور یہ کرنے کے لیے میٹلرجی کی اعلیٰ ترین معیارات ہونے چاہیے. وہ پاکستان میں انڈسٹری کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ایسے بہت سے حصے ہیں کہ جو پاکستان نہیں کر سکتا, لہٰذا پاکستان مجبور ہے کہ باہر سے بنائے ریئیکٹر امپورٹ کرے. چلانے میں البتہ ان کے پاس اچھے ادارے ہیں, بہت عرصے سے رہے ہیں ان کے پاس ادارے جن کے ذریعے سے وہ نیوکلیئر انجینئرنگ کی ڈگریاں دیتے ہیں, اور ان کے نیوکلیئر انجینئر باہر بھی جاتے ہیں, وہاں سے بھی سیکھ کر آتے ہیں. لہٰذا ان کے اندر استعداد ہے, صلاحیت ہے کہ اگر ریئیکٹر کو چلانا پڑے آزادانہ طور پر چلا سکے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں باہر سے ریئیکٹر لیا ہو, خریدا ہو, تو پھر اس کے ساتھ شرائط وابستہ ہوتی ہیں, کیونکہ باہر سے بیچنے والے کو یہ گمان رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی صلاحیت اتنی پوری نہ ہو اور کوئی حادثہ ہو جائے تو ریئیکٹر بیچنے والے بنانے والے کے اوپر انگلی اٹھے گی. اس وجہ سے وہ اپنے بھی انجینئر بھیجتے ہیں. چین کے انجینئر پاکستان کے نیوکلیئر پاور پلانٹس اس وقت دو چل رہے ہیں, C1 C2, ان کے اوپر کافی بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں. جب کراچی میں K1 K2 K3 2020-2021 کے اندر کام کرنا شروع کرے گا, اس میں بھی چینی انجینئر کافی تعداد میں یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے. پاکستانی انجینئر بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے اور تجربہ حاصل کر رہے ہوں گے.
ڈاکٹر ایچ نیئر صاحب, یہ بتائیے کہ عام طور پر اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا میں, آب و ہوا میں تبدیلی کا مسئلہ, ماحول کی آلودگی اور یہ ساری چیزیں, کہا جاتا ہے کہ ایسی صورتحال میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا جو جوہری توانائی ہے وہ کوئلے یا تیل کے ذریعے جو توانائی حاصل کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں بے ضرر ہے, تو کیا ایسا ہی ہے؟
جی, بے ضرر تو کہنا غلط لفظ ہوگا, کیونکہ اس کے ضرر تو لوگ دیکھ چکے ہیں, چرنوبل میں دیکھ چکے ہیں, شکوشیما میں دیکھ چکے ہیں, تھری مائل آئلینڈ میں دیکھ چکے ہیں, اور بہت سے ایسے حادثات ہیں جو ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد اس سے آبادیاں اتنی متاثر نہیں ہوئی ہیں. بے ضرر کہنا تو غلط ہوگا. لوگ یہاں تک کلیم کرتے ہیں کہ یہ دوسری توانائی کے وسائل سے زیادہ ماحول کو کم آلودہ کرتی ہے, لیکن اس کی ٹیکنالوجی میں یہ خرابی ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ کاربن ایمٹ نہیں کرتی, اور کاربن کے اخراج نہ ہونے کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز فضا میں نہیں پھیلتی, اور اوزون لیئر خراب نہیں ہوتا, اور ہمارے یہاں جو کلائمیٹ چینج کے جو باتیں اس کے اطراف میں ہوتی ہیں وہ تو نہیں ہوں گی. لیکن اگر تابکاری ریلیز ہو جائے, تابکاری اس میں سے نکل جائے, تو تابکاری کسی کو دیکھ نظر نہیں آتی اور اس کے اثرات فوراً نہیں ہوتے. اگر میں کسی جگہ کھڑا ہوں اور وہاں سے تابکاری کا ایک بادل گزر جائے, زیادہ تابکاری کا بادل گزر جائے, تو مجھے کچھ محسوس بھی نہیں ہوگا, لیکن کچھ دیر کے بعد بھی میری سکنس ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ میرے جسم کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے, اور تھوڑی دیر میں میرا جسم بالکل بے جان ہو جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کو بتاتی ہیں کہ اس سے خطرات ہیں, اور یہ خطرات ریئیکٹر کے اندر حادثے کی صورت میں ہوتے ہیں, اور حادثے تمام احتیاط ہونے کے باوجود بھی یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں, لہذا اس کو محفوظ کہنا تو غلط بات ہوگا. سستی کے بارے میں بھی لوگوں نے بہت کیلکولیشن کر کے بار بار دکھایا ہے کہ یہ سستی بھی نہیں ہے, اور لائف ٹائم جو ریئیکٹر کی ہوتی ہے اس کے اوپر دیکھیں اور چیزوں کے مقابلے میں, یقیناً یہ تیل سے سستی ہے, گیس کے برابر ہے, کوئلے سے مہنگی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ہوا کے ساتھ کے ذریعے بننے والی بجلی سے مقابلہ کرے تو اس کے مقابلے میں خاصی مہنگی ہے, لہذا اس کا یہ فائدہ بھی پوری طرح ثابت نہیں ہے.
اچھا آپ نے کہا کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے خدشات دور کرے، یہ بتائیے کہ کراچی میں سول سوسائٹی کے لوگ سول پاور پلانٹ یا جو توانائی کے لیے پاور پلانٹ ہیں ان پر اعتراضات کر رہے ہیں، تو آپ کے علم میں ہے کہ ان کے اعتراضات کا کوئی جواب دیا گیا حکام کی جانب سے؟
جی میں خود بھی ان اعتراضات کرنے والوں میں شامل رہا، اور جب اعتراضات جو تھے وہ کورٹ میں گئے تھے تو میں اس میں ایک پٹیشنر تھا. ہمارے اعتراضات کے پک کے اوپر کورٹ نے کہا کہ انہوں نے اب تک اٹامک انرجی کمیشن نے اور سن انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں وہ اقدامات غیر قانونی تھے، پاکستان کے جو انوائرمنٹ کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی، پاکستان کے جو نیوکلیئر قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی، اور بین الاقوامی جو نیوکلیئر قوانین ان کی خلاف ورزی کے بارے میں کورٹ نے فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ انوائرمنٹل اسسمنٹ جو ہے وہ دوبارہ کریں اور صحیح طرح کریں، پہلے کی طرح نہیں، اور سیپا سے کہا کہ آپ کھلی سماعت کریں اس کے اوپر. چنانچہ اٹامک انرجی کمیشن نے یہ کیا اور اس کی ان کی انہوں نے پھر نئے سرے سے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹ لکھی جو 450 صفحے کی تھی، جس کے اوپر انہوں نے غیر ملکی ماہرین کو ٹھیکہ دیا اور ان سے لکھوائی اور اس کے اوپر ان کے لاکھوں روپے خرچ ہوئے. اس کے بعد پھر سیپا نے اس کے بعد بھی سیپا نے اس پر ڈنڈی مار دی اور صحیح طریقے سے ہیئرنگ نہیں کی. ہمارے اعتراضات جو ہیں وہ ابھی تک اپنی جگہ پہ ہیں. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ بہت سے معاملات کے اندر ابھی تک اٹامک انرجی کمیشن اور سیپا توجہ نہیں دے رہے. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کراچی سے یہ بہت قریب ہے. جو اقوامی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آبادی سے 30 میل کے اندر تک کوئی ری ایکٹر نہیں ہونا چاہیے. پہلے کسی زمانے میں جب نئے نئے ری ایکٹر لگے تھے تو لگے تھے، لیکن اب یہ طے ہو چکا ہے کہ 30 میل کے آبادی سے 30 میل کے اندر کوئی ری ایکٹر نہیں لگنا چاہیے. یہ جو ری ایکٹر لگے ہیں یہ آبادی سے 15 کلومیٹر دور ہے، اور ایسی آبادی سے جو بہت بہت ڈینس آبادی ہے، بہت زیادہ ڈینسٹی جس کی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے جو ہیلو
جی
میں کنٹینیو کروں جی. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا نہیں ہے کہ اگر فرض کیا کہ یہ ریلیز ہو جائے ریڈیو ایکٹیویٹی اگر وہاں سے نکل جائے تو یہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں سے اگر نکلے گی تو کراچی شہر کے اوپر پھیلے گی اور کراچی کی آبادی کو متاثر کرے گی، یہ تو بات سب کو معلوم ہے. سوال جو ہے وہ یہ کہ جب اگر ایسا ہے تو پھر کراچی کی آبادی کو خالی کرنا چاہیے. فکوشیما جب ہوا تھا حادثہ تو انہوں نے پہلے 20 کلومیٹر دور تک کی تمام آبادی کو خالی کر دیا تھا فوراً، اور 30 کلومیٹر کی اس کے بعد انہوں نے کیا آبادی تک تابکاری پہنچنے سے پہلے پہلے. ہم کراچی میں اگر دیکھیں تو 30 کلومیٹر کی رینج کے اندر تو پورا کراچی شہر آ جاتا ہے. گویا اگر تابکاری کبھی کسی حادثے کی وجہ سے پھیلی تو پورے کراچی کو خالی کرنا پڑے گا. یہ قوانین میں لکھا ہے، قوانین بین الاقوامی بھی اور پاکستان کے اپنے بھی، کہ انخلا کی پریکٹس کی جائے گی، انخلا کے پلان بنائے جائیں گے تاکہ آبادی کو حادثے کی صورت میں نکالا جا سکے. اس کام سے بچنے کی کوشش کی ہے اٹامک انرجی کمیشن نے، نہ اپنی انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹ میں لکھا ہے، نہ انہوں نے اپنے کسی پلان میں یہ شامل کیا ہے کہ کراچی کی آبادی کو کیسے خالی کیا جائے گا. اس کے برعکس انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی اگر تابکاری نکلتی ہے تو وہ 4-5 کلومیٹر سے باہر نہیں جائے گی، 4-5 کلومیٹر تک ٹھیک ہے، باقی آبادی کو ہم آئیوڈین کی گولیاں کھینچے اور ہم ٹھیک ٹھاک کر لیں گے.
ڈاکٹر ایچ نیئر، کراچی تو ایک پھیلتا ہوا شہر ہے، بڑھتا ہوا شہر ہے. یہ بتائیے، مختصر مجھے بتائیے کہ ایک منٹ کے اندر جواب دیجئے کہ آپ کے خیال میں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے.
میرے خیال میں فوری طور پہ اس کی تمام جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹ ہے اس کو نئے سے توجہ ہونی چاہیے، اس کے اوپر کھلی ڈسکشنز ہونی چاہیے. اٹامک انرجی کمیشن کو تمام پلانٹس لگانے سے پہلے ماہرین کے کو بلا کے اس کے اوپر تفصیل سے بحث کرنی چاہیے اور جو اعتراضات ہوں ان اعتراضات کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے, اس کے بغیر یہ کام آگے نہ بڑھے.
ڈاکٹر ایچ نیئر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے. اور سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب شاہد.
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
بھائی, آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیل کی خبریں نازیہ گلزار سے.
عالمی نمبر ایک اور 21 مرتبہ گرینڈ سلیم فاتح سرینا ولیمز کو آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں اپسیٹ کا سامنا کرنا پڑا. جرمنی کی اینجلیک کربر نے امریکہ کی سرینا ولیمز کو 6-4, 3-6 اور 6-4 سے شکست دے کر پہلی مرتبہ آسٹریلین اوپن کا ٹائٹل اپنے نام کیا. انہوں نے 2011 کے یو ایس اوپن اور 2012 میں ومبلڈن کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکیں. اس سے پہلے اسٹیفی گراف نے 1999 میں جرمنی کے لیے گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتا تھا. 34 سالہ سرینا ولیمز 6 بار آسٹریلین اوپن میں خواتین سنگلز کی چیمپئن رہی ہیں. دوسری جانب آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں گورڈون رائٹ نے مردوں کے ویل چیئر سنگل مقابلوں میں ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے. انہوں نے بیلجین کے جواخیم جیرارڈ کو سٹیٹ سیٹس میں شکست دی. برطانیہ کے ٹینس سٹار اینڈی مرے کل آسٹریلین اوپن کے فائنل میں دفاعی چیمپئن سربیا کے عالمی نمبر ایک نوویک جوکووچ سے مقابلہ کریں گے, جبکہ جوکووچ برطانیہ کے اینڈی مرے کو 3 بار فائنل میں شکست دے چکے ہیں. بنگلہ دیش میں انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے ایک میچ میں پاکستان نے کینیڈا کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. پاکستان نے 179 رنز کا ہدف 41 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. پاکستان کی جانب سے ذیشان ملک نے 99 رنز بنائے. اس سے پہلے کینیڈا کی پوری ٹیم 48 اوورز میں 178 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. پاکستان کی جانب سے حسن خان نے 3 جبکہ شاداب خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. دوسری جانب پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا ون ڈے کل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا, جبکہ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. فٹ بال کپ کے چوتھے راؤنڈ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے ڈربی کو 3-1 سے شکست دے دی ہے. مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال نے اس جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا دعویٰ کہ قوم پرست بلوچ رہنما ڈاکٹر منان بلوچ مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہیں. کراچی میں لیاری گینگ وار کے اہم ملزم گرفتار. اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو بھی آنے کو ہے. اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے جوہری ماہرین نے کہا ہے کہ ایک سروے کے مطابق ملک میں جوہری گھروں کے محفوظ ہونے کے متعلق رائے عامہ تبدیل ہو رہی ہے. پاکستان میں بلوچستان نیشنل موومنٹ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر منان بلوچ سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں 4 ساتھیوں سمیت مارے گئے ہیں. بلوچ قوم پرست جماعتوں نے صوبے میں احتجاجی ہڑتال کی کال دی ہے. پاکستان کے شہر کراچی میں رینجرز نے لیاری گینگ وار کے سرگنا عزیر بلوچ کی گرفتاری کے اعلان کے بعد انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا ہے. عدالت نے عزیر بلوچ کو 90 دنوں کے لیے رینجرز کی تحویل میں دے دیا ہے. ترکی سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہوئے مہاجرین کی ایک اور کشتی سمندر میں ڈوبنے سے متعدد بچوں سمیت 39 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور بھارت میں مغربی بنگال میں ایک طالبہ کے گینگ ریپ اور قتل کے مقدمے میں 3 افراد کو سزائے موت اور ان کے 3 ساتھیوں کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ظہیر الدین بابر سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد کچھ خبروں کی زیادہ تفصیل۔ آپ نے ابھی سنا کہ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ یا بی این اے کے سیکرٹری جنرل سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر منان بلوچ کلدم عسکریت پسند تنظیم کے کمانڈر تھے اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے ہیں، لیکن قوم پرست جماعتوں نے اس سرکاری دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
ڈاکٹر منان بلوچ سمیت 5 افراد کی ہلاکت کا واقعہ ضلع مستونگ کے علاقے کلی دتوں میں پیش آیا۔ اس واقعے کے حوالے سے کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے جو معلومات فراہم کی گئی ان کے مطابق اس علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ اس اطلاع پر فرنٹیئر کور اور اساس داروں نے مشترکہ سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن میں کردم عسکریت پسند تنظیم کے کمانڈر سمیت 5 عسکریت پسند فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا،
ہماری سیکورٹی فورسز نے ایک آپریشن کیا ہے مستونگ کے علاقے میں، اور بی ایل ایف کے علی نظر کے مرنے کے بعد جو کمانڈر تھے ڈاکٹر منان وہ مارا گیا ہے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ۔
ڈاکٹر منان بلوچ زمانہ طالب علمی سے بلوچ قوم پرستی کی سیاست سے وابستہ رہے۔ سن 2000 میں بولا میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد وہ علیحدگی پسند جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ سے وابستہ ہو گئے۔ سن 2013 میں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ سرفراز بگٹی نے ڈاکٹر منان بلوچ کی ہلاکت کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔
وہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور بی ایل ایف کی جو کمانڈ ہے وہ پہلے علی نظر کی صورت میں اور اب ڈاکٹر منان کی صورت میں وہ ایلیمینیٹ ہو چکی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں میں یہ کلات مستونگ اور باقی بلوچستان ساؤتھ میں اس کا بہت بہتر افیکٹ آئے گا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوگی۔
کینیڈا میں مقیم کلدم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے رہنما لطیف جوہر نے فون پر بتایا کہ ڈاکٹر منان بلوچ پارٹی کے تنظیمی دورے کے سلسلے میں مستونگ میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک گھر میں مقیم تھے جہاں فورسز نے حملہ کر کے ان کو ہلاک کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر منان بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت کے دعوے کو مسترد کیا۔
اس کے دوستوں کے بھی سر پہ گولیاں لگی ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ قریب جا کر ان کو سر پہ گولیاں مار دیا آرمی نے۔
بلوچ نیشنل موومنٹ اور بلوچ ریپبلکن پارٹی نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ان پارٹیوں نے الزام عائد کیا ہے کہ طویل عرصے سے بلوچ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ نے اس واقعے کے خلاف 3 روزہ پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے علاوہ 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ کوئٹہ شہر کے قریب کچھ لاکھ کے علاقے سے 4 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برامد کی گئیں، تاحال ان افراد کی شناخت نہیں ہوئی۔ کچھ لاکھ پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ مارے جانے والے افراد شکل و شبات سے پشتون معلوم ہوتے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور بلوچ قوم پرست رہنما ڈاکٹر منان بلوچ کی ہلاکت سے پیدا ہونے والی صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے کوئٹہ میں سینئر صحافی صدیق بلوچ سے رابطہ کیا اور پہلے ان سے پوچھا کہ کیا بلوچستان نیشنل موومنٹ کلدم جماعت ہے؟
جی ہاں، میرا خیال ہے پابندی تو ہے، جنرلی ہے، وہ جو بریکٹ کیا نا سب بی ایل اے وغیرہ اس میں یہ بھی ہے، تو اس میں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تو ہے، یہ لڑکے ہیں، ینگ لڑکے ہیں، زیادہ تر یوتھ ہے، اور وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں بی ایس او کے سابق، اور یہ واحد آرگنائزیشن ہے جو نان ٹرائبل ہے، اس میں ٹرائبل انفلوئنس نہیں ہے۔ جی،
تو ان کے اب ہلاکت کے بعد کیا بلوچستان کی سیاست پہ کوئی اثر پڑے گا؟
نہیں، فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن نقصان بہت بڑا ہے ان کے لیے، لڑکوں کے لیے، ینگ یوتھ کے لیے، کیونکہ یہ مطلب یہ اس طرح کا تھنک ٹینک تھے، بہت کافی سنجیدہ قسم کے آدمی تھے، تو یہ اکثر بیشتر ان کے بہت اچھے بیانات ریٹن میں فارمولیشن کی آتے تھے اخبارات میں، اور وہ اچھے خاصا پروپیگنڈا مٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کرتے تھے، تو وہ آرٹیکولیٹڈ لوگ تھے، سارے کے سارے آرٹیکولیٹڈ لوگ تھے پولیٹیکلی، تو اس وجہ سے شاید ان کو اس سینس میں بہت نقصان پہنچے گا۔ وہ اللہ نظر کے رائٹ ہینڈ تھے، ایک اللہ نظر تھا، دوسرے منان صاحب تھے، دو میں سے ایک مارا گیا،
تو اس وقت جو مختلف قوم پرست بلوچ دھڑے بلوچستان کی علیحدگی یا آزادی کی بات کرتے ہیں یا جو تحریک چلا رہے ہیں ان میں نمایاں کون کون ہیں؟
دیکھیے نمایاں تو یہ سب ہے نا، بی ایل اے ہے، بی آر پی ہے وغیرہ، یہ سب لوگ ہیں نا، اپنے اپنے ہر ایک کے اپنے اپنے گروپس ہیں، جاوید بینگل صاحب کی ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ تین چار مین ہیں. اب اس میں ایک جو ہے یہ بی این ایم والے تھے، پاکستان لبریشن نیشنل موومنٹ والے، تو اس میں یہ کافی ایکٹیو تھے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے تھے. یہ جب مارے گئے میرے خیال میں یہ اپنے آرگنائزر سیٹ اپ کے لیے آئے تھے مستم کے آس پاس، تو یہ ان کو انٹرسپٹ کیا انٹیلیجنس والوں نے اور ان کو مارا. صبح پتہ چلا کہ یہ اس میں ڈاکٹر منان ہے. پہلے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا اشرف نام کا کوئی کمانڈر ہے مارا گیا، اور رات کو گئے تو کہتا کہ صرف دو آدمی مارے گئے، لیکن صبح پتہ چلا چار آدمی، اس میں ڈاکٹر منان بھی شامل ہیں.
کوئٹہ سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ. ڈاکٹر منان بلوچ کے قبیل کے رہنماؤں کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت بلوچستان کی قوم پرست تحریک اور سیاست کے بارے میں کیا اشارہ دے رہی ہے؟ یہ سوال میں نے دا ری ڈیفائنڈ ڈائمینشنز آف بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ کے مصنف صحافی اور تجزیہ نگار ملک سراج اکبر سے پوچھا.
منان بلوچ کی ہلاکت کا واقعہ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ زہری اور کور کمانڈر بلوچستان جنرل عامر ریاض کی ملاقات کے بعد پیش آئی ہے، جس میں زہری صاحب نے کہا تھا کہ سیکیورٹی ادارے ٹیم کا رول ادا کریں اور وہ کپتانی کریں گے. تو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے. میرے خیال میں بہت بڑا دھچکا ہوگا بلوچ جو قوم پرست پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر بلوچستان نیشنل موومنٹ کی ایک بہت بڑی کا بہت بڑا کردار رہا ہے بلوچستان میں اسٹریٹ پالیٹکس کے حوالے سے. جتنے وہ پہیا جان اسٹرائکس ہوتے ہیں، شٹر ڈاؤن اسٹرائکس ہوتے ہیں، اس میں بی این ایم کا بہت کلیدی رول رہا ہے.
اچھا، انسانی حقوق کی تنظیمیں اس سے پہلے بلوچستان میں سیاسی کارکنوں اور قوم پرستوں کے اغوا اور قتل کے الزامات لگاتی رہی ہیں اور وہ مذمت کرتی رہی ہیں سیکورٹی ایجنسیز کو، تو آپ کے خیال میں دنیا ان الزامات کو اتنی سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتی؟ کوئی رد عمل کیوں نہیں آتا عالمی سطح پر؟
سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ بلوچستان کے جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان کی ودن پاکستان بھی پراپر طریقے سے رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے. اب ڈاکٹر منان سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں بلوچستان نیشنل موومنٹ کے جو رہنما تھے غلام محمد بلوچ، ان کو بھی اسی طرح ٹارگیٹ کر کے مار دیا گیا تھا، کڈنیپ کر کے فرنٹیئر کور نے کچھ دنوں کے بعد مار دیا تھا. تو ایک بالکل ٹرینڈ ہے بلوچستان میں، اور میرے خیال میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں تو اس سے مسلح جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو تقویت ملے گی بلوچستان میں. اور اس حوالے سے بی این ایم کی طرف سے اور ایون ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مسلسل ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جو ماورائے عدالت کلنگز ہو رہی ہیں، لیکن اس حوالے سے بدقسمت انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی لمیٹڈ انفلوئنس ہے پاکستان پہ، تو ابھی تک کوئی اس طرح کا پریشر کبھی آیا نہیں انٹرنیشنل گورنمنٹس کی طرف سے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو مجبور کر سکیں کہ جو ٹارگیٹ کلنگز ہو رہی ہیں ان کو روک دیں.
تو ملک سراج اکبر، آپ خود امریکہ میں مقیم ہیں، وہاں کے حلقوں میں بلوچوں کے سیاسی حقوق پر کیا موقف ہے، کیا کہا جاتا ہے
یہاں پہ؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وقتاً فوقتاً اسٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں. یو ایس کے جو ریپبلکن پارٹیز کے ممبرز آف کانگریس ہیں انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے، لیکن ابھی بھی اتنی سپورٹ نہیں ہے بلوچ موومنٹ کے لیے یا بلوچستان میں ہیومن رائٹس کے ایشوز جو ہیں ان پہ، کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے یہ موقع اختیار کیا گیا ہے کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. اب ریسنٹلی جو وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے رہنما ہیں ماما قدیر اور فرزانہ مجید، ان کو الاؤ کیا کہ وہ امریکہ ٹریول کریں، تو اس سے ایک طرح سے پاکستانی گورنمنٹ یہ پیغام بھی دینا چاہتی کہ گورنمنٹ اتنا سخت موقف نہیں ہے بلوچوں کے حوالے سے، بلکہ وہ بلوچ پولیٹیکل پارٹیز اور رہنماؤں کو انہوں نے اس حد تک آزادی بھی دی ہے. تو ایک طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے میرے خیال میں پازیٹیو وہ ان کا جو امیج ہے یو ایس میں، وہ یو ایس گورنمنٹ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو ریزالو کر سکتے ہیں.
امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے یہ تھے مصنف صحافی اور تجزیہ نگار ملک سراج اکبر. اور پاکستان سے یہ خبر بھی کہ کراچی میں رینجرز نے عدالت کی جانب سے مفرور قرار دیے جانے والے ملزم عزیر بلوچ کو گرفتاری کے بعد 90 روزہ ریمانڈ پر تحویل میں لے لیا ہے. عزیر بلوچ لیاری گینگ وار کے مرکزی ملزم تصور کیے جاتے ہیں اور صوبائی حکومت نے ان کے سر پر انعامی رقم بھی مقرر کی تھی. میں نے کراچی میں نامہ نگار حسن کاظمی سے عزیر بلوچ کی گرفتاری کی تفصیل جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا.
آج صبح رینجرز کی جانب سے ایک سطر کی پریس ریلیز جاری کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی ہم نے عزیر بلوچ کو کراچی کے مضافاتی علاقے سے گرفتار کیا ہے جب وہ کراچی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اور رینجرز نے ایک سطر کی پریس ریلیز کے علاوہ کو 3-4 تصویریں بھی جاری کی جس میں عزیر بلوچ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس, صاف ستھرے کلف لگے ہوئے شلوار قمیض میں ملبوس گاڑی میں بیٹھے دکھایا جا رہا ہے. ایک تصویر میں ان کے آنکھوں میں پٹی باندھی جا رہی ہے اور دوسری تصویر میں ان کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے. اس وقت ان کی آنکھوں میں پٹی نہیں ہے. اور اس کے بعد انہیں شام کو عدالت میں پیش کیا گیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جو منتظم جج ہیں ان کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا اور ان کا سے کو 90 روز کے لیے اپنی تحویل میں لینے کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا جو خصوصی اختیارات رینجرز کو حاصل ہیں صبح سے ان کے شہر کراچی میں وہاں اس کے تحت انہیں 90 روز کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے. اب 90 روز کے بعد ہی انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا.
اچھا, اس سے پہلے جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھیں کہ عزیر بلوچ بیرون ملک ہیں, تو پاکستان کب پہنچے وہ؟
جی یہی اس کا سب سے بڑا سوال ہے کہ عزیر بلوچ پاکستان کب پہنچے, کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو کہ عدالت میں ان کو کئی مرتبہ بلایا گیا تھا اور اس سلسلے میں جب پتا چلا کہ دبئی پولیس نے ان کو اپنی وہ دبئی پولیس کی حراست میں ہیں, جب وہ مسقط سے دبئی جا رہے تھے تو انہیں انٹرپول نے گرفتار کیا تھا غیر قانونی دستاویزات پہ دبئی میں داخلے پہ. اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے یہاں سے سندھ پولیس کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید خواجہ کی سربراہی میں 2-3 رکنی ایک وفد جو ہے وہاں بھیجا تھا جو دبئی, جس کا مقصد یہ تھا کہ دبئی سے عزیر بلوچ کو واپس پاکستان لا سکے, لیکن وہ بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ برس اگست میں بھی عزیر بلوچ کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے یا ان کے بارے میں کسی معلومات کی تردید جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے خود کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ انہیں کب پاکستان لایا گیا. اور رینجرز کی پریس ریلیز سچی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ غیر واضح ہے بلکہ کسی حد تک مذاق کا خیز بھی ہے.
کراچی سے یہ تھے نامہ نگار حسن کاظمی, اور اب دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا کالم دوسرا پہلو.
بھارت میں بھارتی جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد پارٹی کی نظریاتی تنظیم آر ایس ایس اور اس کے حمایتی طلبا کی تنظیم اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد یعنی اے بی وی پی ملک کی یونیورسٹیز میں پوری شدت کے ساتھ متحرک ہو گئی ہیں. بی جے پی کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تعلیمی نصابوں میں اپنے نظریات کے مطابق تبدیلی کر سکے, درس و تدریس کے عمل میں اپنے نظریات سے مطابقت رکھنے والوں کی تقرری کر سکے اور طلباء کی سطح پر ہر طرح کی مزاحمت کو دبا سکے. بھارت میں گزشتہ 2 عشرے میں اقتصادی نشکاری کی پالیسی کے نتیجے میں مزدور یونینیں یا تو کمزور ہو چکی ہیں یا وہ اب غیر منظم ہیں. بیشتر شعبوں اور صنعتی اکائیوں میں ہڑتالیں غیر قانونی قرار دیے جانے کے سبب بھی ٹریڈ یونینیں اپنی اہمیت کھو چکی ہیں. مزدور یونینیں سماجی اور سیاسی سوالوں اور تحریکوں کے لیے سیاسی موبلائزیشن کا سب سے طاقتور ذریعہ ہوا کرتی تھیں. مزاحمت کا یہ ذریعہ اب تقریباً ختم ہونے کی دہلیز پر ہے. گزشتہ 2 عشرے میں بھارت میں مختلف خطوں میں ہزاروں این جی اوز یا غیر سرکاری تنظیمیں وجود میں آئیں. ان تنظیموں نے ماحولیات, قدرتی وسائل, قبائلیوں, دلتوں, اقلیتوں کے حقوق, حقوق انسانی اور کسانوں کے امور کے لیے بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کی اور لوگوں کو متحد کیا. یہ این جی اوز اتنے طاقتور اور باثر ہو گئے کہ سابقہ منموہن سنگھ کی حکومت نے ان پر قدغن لگانا شروع کیا. ان کی سرگرمیوں میں رکھنے ڈالنے کے لیے طرح طرح کے نئے ضوابط بنائے گئے. مودی حکومت نے این جی اوز کی فنڈنگ اور رجسٹریشن وغیرہ پر ایسا شکنجہ کس دیا ہے کہ بیشتر این جی اوز اس وقت بند ہونے کی کگار پر ہیں یا انتہائی کمزور پڑ چکے ہیں. حکومت نے گرین پیس جیسی تنظیم پر پابندی لگا دی ہے, فورڈ فاؤنڈیشن جیسی تنظیم کی فنڈنگ کی نگرانی کی جا رہی ہے. این جی اوز بھارت میں ان دنوں سخت مشکلوں سے گزر رہے ہیں. بھارت میں مزاحمت کا اب ایک ہی ادارہ بچا ہے, یونیورسٹیز. کانگریس اگرچہ کوئی بہت ترقی پسند جماعت نہیں رہی ہے, لیکن اس کے دور میں یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں اظہار کی آزادی اور کھلے پن کا ماحول ہوا کرتا تھا. بیشتر یونیورسٹی طلباء کانگریس کی حکومت اور اس کی پالیسیوں کے مخالف ہوا کرتے تھے, لیکن حکومت نے کبھی ان مخالف تصورات اور تحریکوں کو دبانے کی کوشش نہیں کی. یہ بھارت جیسے غریب ملک کی جمہوریت کا ایک انتہائی مثبت پہلو تھا. بڑی تعداد میں اساتذہ بائیں بازو یا روشن خیال ہوا کرتے تھے. ترقی پسندی کی اس روایت کے سبب ملک کی بیشتر یونیورسٹیز اور کالجز میں اعتدال پسندی کا رجحان پروان چڑھا اور بی جے پی کی اسٹوڈنٹ شاخ اے بی وی پی کبھی گھر نہیں کر پائی. بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد اے بی وی پی مزاحمت کے واحد بچے ہوئے ادارے پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. حیدرآباد میں حال میں ایک دلت ریسرچ اسکالر کی خودکشی بھی اسی نظریاتی جدوجہد اور ٹکراؤ کا حصہ تھی. دلت بھی ہندوتو کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں. یونیورسٹیز پر قبضہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے لیے بہت اہم ہے. اسے ہندوتو کے اپنے اصل ایجنڈے کے حصول کے لیے ملک کی سوچ و فکر پر غالب آنا ہوگا. وہ یہ کام تعلیمی نصابوں میں تبدیلی، یونیورسٹیز، سائنسی اداروں اور ثقافتی مرکزوں پر آر ایس ایس کے نظریات کے حامل لوگوں کی تقرری کے ذریعے کرنا چاہتی ہے. یہ کام آر ایس ایس اور اس کی متعدد تنظیمیں بہت تیزی سے کر رہی ہیں. یونیورسٹیز میں انہیں ہر طرف مزاحمت کا سامنا ہے. عدم رواداری کے سوال پر حکومت کو جس طرح منہ کی کھانی پڑی ہے اس سے ایسا نظر آتا ہے کہ ملک کے دانشور، فنکار، ادیب اور طلبہ ایک طاقتور حکومت کے خلاف نہ صرف متحد ہیں بلکہ اسے جھکانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. بی جے پی اور آر ایس ایس دانشوروں سے کئی دھچکے کھانے کے بعد اب مزاحمت کے قریبی مرکزوں پر نظر مرکوز کر رہی ہیں. آنے والے دنوں میں پورے ملک میں یونیورسٹیز اور بڑے تعلیمی ادارے نئی سیاسی بے چینیوں کا مرکز ہوں گے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب وقت ہوا ہے بھارت کی اردو اور ہندی فلمی دنیا کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا. ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے.
بی بی سی.
یہ سوال اس وقت بالی ووڈ میں ہر کوئی کر رہا ہے، کیا کترینہ اور سلمان واقعی صرف دوست ہیں؟ رنبیر کپور اور کترینہ کے مبینہ بریک اپ اور سلمان کے ساتھ کترینہ کی ملاقاتوں کے بعد افواہوں کا بازار اور گرم ہو گیا ہے. خبریں آنے لگیں کہ رنبیر اور کترینہ کی فلم جگا جاسوس میں تاخیر کے لیے سلمان خان ذمہ دار ہے.
They think I'm a bad guy. They are right. I am a bad guy.
جس کے بعد ہدایت کار انوراگ باسو کو صفائی پیش کرنی پڑی کہ بھائی سلو بھائی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. شاید انوراگ جانتے ہیں کہ جنگل میں شیر سے پنگا پڑ سکتا ہے مہنگا.
چار سے پکڑوں گا، پانچ شیر گوشت نکال لوں گا.
کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کی صحبت نے ریکھا کو شاعر بنایا؟
ان کی سنگت میں تو میں ایک شاعر بن گئی.
شروتی حسن کو کس نے سکھایا زندگی جینے کا فن؟ اور عامر نے کیوں کہا جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں؟ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ہفتے کی ریلیز ہونے والی دو فلموں کی، جو ہیں تشار کپور اور سنی لیونی کی فلم مستی زادے اور راج کمار ہیرانی کی فلم سالا کھڑوس. تو ارنب، پہلے مستی زادے کی بات کر لیں.
مستی زادے ایک سیکس کامیڈی ہے. صرف سنی لیونی جس میں ہو یہ سوچ کر فلم بنائی جائے کہ اس میں سنی لیونی کی وجہ سے فلم چل جائے گی، تو ایسا بہت غلط سوچتے ہیں لوگ.
جو میرا
فوہر ڈائیلاگس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، اور ڈائیلاگس بھی اتنے بچکانے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ کامیڈی میں کامیڈی تو ہونی چاہیے، تو سچویشن ایسی ہو کہ ہمیں دیکھ کے ہنسی آئے. ہم نے پہلے بہت کامیڈی دیکھی ہیں، یہاں پہ ایک سین میں بھی ہنسی نہیں آتی ہے. میں چاہوں گا کہ مستی زادے کو کوئی بھی میں نمبر نہیں دوں، کیونکہ یہ زیرو کے لائق ہی ہے.
کیسی رہی
سالہ کھڑوس؟ جیسا کہ ٹائٹل سجیسٹ کرتا ہے، एक खड़ूस कोच की कहानी है जो कि फ्रस्ट्रेटेड है। वो आजकल कोच है लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से, हमें मालूम है कि हमारे देश में स्पोर्ट्स वालों के साथ बहुत पॉलिटिक्स होती है जिसकी वजह से वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए।
कौन कहता है कि हिंदुस्तानियों में दम नहीं है? स्पोर्ट्स में से पॉलिटिक्स हटा के देखो, गली गली में चैंपियंस मिलेंगे।
सारा खड़ूस एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे एक नई लड़की को लिया गया है, हालांकि प्रीतिका सिंह एक खुद किक बॉक्सर हैं और शायद इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं, लेकिन उनसे बहुत ओवर एक्टिंग कराई गई है। मैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ बल्कि डिसअपॉइंट ही हुआ। इसकी वजह से मैं सारा खड़ूस को 5 में से 2.5 दूंगा।
किसी कंट्रोवर्सी से चाहकर भी जान नहीं छुड़ा पाते, ऐसा ही सुपरस्टार आमिर खान के साथ भी हुआ। अब अपने फिल्म एयरलिफ्ट को मजीद लिफ्ट कराने के लिए खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी एक बयान दे डाला और वो भी इंटॉलरेंस पर। फिर क्या था, मीडिया ने आमिर से फिर से वही सवाल दोबारा शुरू कर दिए। आमिर कहाँ फंस गए आप?
इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं एक दफा ये साफ कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मैं मरूंगा।
चले उम्मीद करते हैं कि ये मामला खत्म हो ही जाएगा, लेकिन अब तो आपके फैंस को आपके दंगल का शिद्दत से इंतजार है।
अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हम।
अदाकारा सारेका और कमला हसन की बेटी श्रुति हसन ने बड़ी मेहनत के साथ साउथ की फिल्मों में तो अपना एक मुकाम बनाया है, अब बॉलीवुड में भी आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कदम जमाने लगी है। तो श्रुति, जीने का ये चलन आपने किससे सीखा?
आई थिंक फ्रॉम माई मदर। वो काफी स्ट्रॉन्ग औरत है, वो इंडिपेंडेंट करियर को लेके, और जब उन्हें लगा कि नहीं मुझे अभी माँ बनना है और बच्चे को पालना है, तभी डू नॉट हैव अ फियर। और पापा के साथ आई थिंक अगेन वेरी ऑनेस्ट ओपन खुला जिंदगी जिया उन्होंने, किसी से डरते नहीं, और वही जो है ब्रेवरी उनके आर्टिस्टिक लाइफ में भी है कि एज एन एक्टर वो कभी कुछ नया ट्राई करने से डरते नहीं, चकते नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, या वेरी इंडिपेंडेंट।
श्रुति, आपने अपने पापा के बारे में बिल्कुल ठीक कहा कि वो कभी भी कुछ नया ट्राई करने से नहीं डरते, चाहे वो खवातीन दोस्त ही क्यों ना हो। बॉलीवुड में अल्टीमेट अदाकारा कही जाने वाली रेखा एक सदाबहार हीरोइन रही हैं और यशराज फिल्मों में उनका खास मुकाम रहा है। कहना है कि उन्होंने यश जी से बहुत कुछ सीखा है, यहाँ तक कि शायरी भी। तो हो जाए कुछ।
गर किसी को चाहो तो चाहो इतना, गर किसी को चाहो तो चाहो इतना कि किसी और चाहत की चाह भी न रहे। ये यश जी ने मुझे सिखाया।
रेखा जी, सीखना सिखाना तो ठीक है, ये बताए कि ये शेर पढ़ा किसके लिए गया है?
धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए प्यार।
ये आवाज है गुलुकारा कविता कृष्णमूर्ति की, जिन्होंने 80s और 90s में बॉलीवुड में अपने मधुर गानों से नाम कमाया। कविता ने महज 8 साल की उम्र में लता मंगेशकर के साथ बंगाली में एक गाना रिकॉर्ड कराया, लेकिन उनका पहला गाना 1980 में फिल्म मांग भरो सजना के लिए था, जो रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन फिल्म में शामिल न हो सका। तो कविता, करियर का आगाज कैसे हुआ?
जिंगल्स गाना, जिंगल्स गाते गाते स्टेज में, कॉलेज में हेमंत कुमार जी ने मुझे सुना, फिर कॉलेज में उनके साथ स्टेज पे गाना, फिर मन्ना डे अंकल के साथ स्टेज पे पूरा, मतलब पूरा दुनिया बहुत सारे साल में घूमी उनके साथ ही, ऐसे करते करते यू नो देयर वाज सर्टेन स्मॉल दीस डोर्स इन अ स्मॉल वे स्टार्टेड ओपनिंग फॉर मी। करते करते वन डे हाईलैंडर पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल डबिंग फॉर लता जी।
मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ कविता ने कई कामयाब गाने दिए। कविता का पहला हिट गाना प्यार झुकता नहीं से था।
तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है।
इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ग्रुप के अलावा भी कविता के लिए दरवाजे खुलते गए और 1987 में फिल्म मिस्टर इंडिया के गानों ने धूम मचा दी। दिहाई तक कविता कृष्णमूर्ति भारत की मुमताज गुलुकाराओं में शामिल होने लगी। उनकी फिल्मों में 1942 लव स्टोरी, याराना, अग्नि साक्षी और खामोशी जैसी फिल्मों के मशहूर गाने रहे। इंडस्ट्री के तकरीबन हर बड़े मौसीकार के साथ काम किया और हर बड़े गुलकार के साथ गाने गाए।
देखिए, आई थिंक मैं बहुत लकी थी क्योंकि वो ऐसा दौर था जब मेरी शुरुआत जब हुई थी कि एक्चुअली म्यूजिशियंस के साथ 100 म्यूजिशियंस, जैसे हवा हवाई में 120 म्यूजिशियंस, खुदा गवाह में 130-140 म्यूजिशियंस भी मतलब स्टूडियो में हुआ करते थे। बहुत बड़ा बड़ा स्टूडियो हुआ करता था, लाइक महबूब फिल्म सेंटर।
वायलेंस साज डॉक्टर सुब्रमण्यम के साथ शादी के बाद कविता ने काम बहुत कम कर दिया और वो बहुत ही मखसूस गाने मुंतखब करके गाने लगी। तो उस दौर में और आज के दौर में क्या फर्क लगता है आपको?
फिर वो जमाना है कि ड्यूएट्स ऐसा होता था कि मैं पहले गा के चली जाऊँ, फिर लड़का के गाए अलग अलग। तो आई हैव सीन ऑल दीस फेसेस, आई हैव सीन ऑल दीस ट्रांजिशंस।
कविता कृष्णमूर्ति एक क्लासिकी गुलकारा थी, लेकिन उन्होंने कई मगरबी फनकारों के साथ जैज और पॉप मौसीकी के लिए कोलैबोरेट किया। इसके अलावा उन्होंने कई गजल और डिवोशनल म्यूजिक एल्बम्स के लिए अपनी आवाज भी दी। तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
और बॉलीवुड राउंड अप या सैरबीन आप दोबारा सुनना चाहें या ताज़ा तरीन खबरें पढ़ना चाहें तो आपको मालूम है कहाँ आना है। जी हाँ, bbcurdu.com पर, यह है हमारी वेबसाइट। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन श्रूडर और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरबीन की टीम समेत उमर अफरीदी को इजाजत, खुदा हाफिज। आखिर में जहीरुद्दीन बाबर से अहम खबरों का खुलासा।
پاکستان کے جوہری ماہرین نے کہا ہے کہ ایک سروے کے مطابق ملک میں جوہری گھروں کے محفوظ ہونے کے متعلق رائے عامہ تبدیل ہو رہی ہے. پاکستان میں بلوچستان نیشنل موومنٹ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر منان بلوچ سیکورٹی فورسز کی مستونگ میں ایک کاروائی میں 4 ساتھیوں سمیت مارے گئے ہیں. بلوچ قوم پرست جماعتوں نے صوبے میں احتجاجی ہڑتال کی کال دی ہے. پاکستان کے شہر کراچی میں رینجرز نے لیاری گینگ وار کے سرگنا عزیر بلوچ کی گرفتاری کے اعلان کے بعد انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا ہے. عدالت نے عزیر بلوچ کو 90 دنوں کے لیے رینجرز کی تحویل میں دے دیا ہے. ترکی سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہوئے مہاجرین کی ایک اور کشتی سمندر میں ڈوبنے سے متعدد بچوں سمیت 39 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور بھارت میں مغربی بنگال میں ایک طالبہ کے ایک گینگ ریپ اور قتل کے مقدمے میں 3 افراد کو سزائے موت اور ان کے 3 ساتھیوں کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.